باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارزقنا علما نافعا واسعا عميقا رفیق صاحب دوسرے لگائے ہوئے یہ کیوں نہیں بول اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة آمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لگتا ہے جی کہ یہ آج اسپیکر کام نہیں کر رہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں کہ وہ اگر نہیں چل رہا ہے تو اس کے ہارن بدل کے دوسرا لگا کر دیتے. مجھے منہ میں رکھ کے نہیں بولنا, آپ دوسرا لگا لگائیں. ایک سو چھپن تک ہو گیا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون. ولئن قتلتم, وہ تو ہماری زبان کا کلم ہے اور کے معنوں میں. لئن یہ لام جو کلمے کے شروع میں لگا ہوا ہے یقیناً کے معنوں میں, یہ لام تعلیل ہے یا لام لازم ہے, دونوں میں سے کوئی ایک ہے. تو یقیناً یہاں پہ اگر ترجمہ ہم یقیناً کریں گے تو معنی ٹھیک رہیں گے, کے لیے کریں گے تو اردو کا جملہ نہیں بنے گا. اور باقی کلمہ رہ گیا ان, ان کے معنی ہوتے ہیں اگر, جس طرح لو کے معنی اگر ہیں ان کے معنی بھی اگر ہوتے ہیں. وَلَئِن قُتِلْتُمْ, قتلا تو کہتے ہیں اس نے قتل کیا, لیکن یہ پہلے کلمے کے اوپر پیش ہے, دوسرے کے نیچے زیر ہے. پہلے حرف کے اوپر پیش ہے قتلا, یہ معروف نہیں مجہول ہے, یہ ایکٹیو وائز نہیں پیسیو وائز ہے. کوئی قتل کر دے, فائل موجود ہے لیکن فائل نظر نہیں آ رہا ہے. قتل تم, اور تم کا کلمہ تو تم وہ جو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اگر تم قتل کیے جاؤ یعنی کوئی دوسرا تمہیں قتل کر دے. ولئن قتل تم, اگر تم قتل کر دیے جاؤ فی سبیل اللہ, فی بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے, سبیل بھی استعمال کرتے ہیں, اللہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں, اور سبیل اور اللہ ساتھ ساتھ دونوں اسم آ گئے. پہلے کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا اور دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے تو ترجمہ کرتے ہم کا کے کی کا اضافہ کریں گے، سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولئن قتلتم فی سبیل اللہ اور اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کی راہ میں، او متم مت مار دیا جاؤ، وفات پا جاؤ، مرنا ماتا یموت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کلمے کو، تم کا مطلب تم ہی ہے، یہ تے جو ہے یہ دو دفعہ ہے کیوں، ایک مت کی اور ایک تم کی، کیونکہ تو اوپر شد لگی ہوئی ہے، مت تم لمغفرت اور فرض کرو کہ تم اس راہ میں مر بھی جاؤ، تو اللہ کا وعدہ کیا ہے لمغفرت، لام یہاں بھی یقیناً کے لیے، مغفرت اردو ہی کا کلمہ مغفرت، تو یقیناً مغفرت ہے، من اللہ، من سے اور اللہ 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 کی طرف سے، پھر یقیناً بخش ہے، اب خدا لگتی کہیے کہ کوئی انسان جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے ساری دنیا کی قوتیں اور ساری دنیا کی طاقتیں اور ساری دنیا کی دولتیں اور ساری دنیا کی چاہتیں قربان کر دے اور کہے کہ میں اس سے بچ جاؤں، تو سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ تو یہ بچ کر تم نے کیا کرنا ہے؟ اگر تم اس راہ میں مر بھی گئے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بخش دوں گا، اور کسی کا دعویٰ ہے کہ اس نے دنیا میں کبھی گناہ نہیں کیا؟ کوئی دعویٰ کر سکے گا؟ اور وہ پکڑنے پہ آئے تو پیشاب کے قطرے اگر پاؤں پہ رہ جائے اور کسی کے دماغ میں یہ بات آئے میں نے تو اتنی نیکیاں کی ہیں، یہ چند قطرے پیشاب کے ہی ہیں، اللہ اسی پہ گرفت کر لے، اور اگر کوئی خاتون، آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی، اس زوم میں ہو کہ میں زاہدہ اور عابدہ ہوں اور ساری عمر میں نے نیکیوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، کوئی لمحہ اس کی عبادت کے بغیر میں نے گزارا نہیں ہے، اور اس کے دماغ میں ایک بات آ جائے اور وہ ایک بلی کو اپنے کمرے کے اندر محبوس کر دے اور اس کو کھانے پینے کو کچھ نہ دے، اور دماغ کے گوشے میں آ جائے میں چاہوں گی تو اس کو کھانے کو ملے گا اور میں نہیں چاہوں گی تو یہ بھوکھی مر جائے گی، اس سوچنے کی دیر ہے کہ رب ذوالجلال و اکرام نے محمد رسول اللہ کے ذریعے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ وہ عورت جہنمی ہوگی اپنے ایک فعل پر، وہ ایک فعل نہیں ہے دراصل، وہ کیفیت ہے، جب آدمی یہ سوچنے لگ جائے کہ میں نے اتنی نیکیاں کر لی اب تو جنت میرا استحقاق ہے، یہی اس کی بالکل اللہ کے دربار میں راندہ درگاہ ہو جانے کے لیے اور ان کی نظروں میں گر جانے کے لیے یہ جذبہ ہی کافی ہے، عمل کی آگے ضرورت بھی نہیں۔ وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ عدل کریں تے تھر تھر کا من اونچیاں شانہ والے ہو، جن کو پتا ہے کہ آخرت کیا ہے وہ تو کہتے ہیں کاش میں ایک چڑیا ہوتا، ایک درخت سے دوسرے درخت پر میں اچھل اچھل کے جاتا اور پھدکتا، لیکن آخرت کا مجھے ڈر نہ ہوتا کہ قیامت کے روز مجھے حشر کے میدان میں کھڑا ہونا پڑے، کبھی وہ زمین سے تنکا اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کاش میں یہ تنکا ہوتا اور آخرت کے اندر سوالات سے بچ جاتا، یہ تو میں بات ان کی کر رہا ہوں جو بہرحال انسان تھے اور اللہ نے ان کی معصومیت کے بارے میں بھی کوئی وعدہ نہیں کیا، میں اس ہستی کا تذکرہ کر رہا ہوں جو ہستی جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وہ معصوم ہے اور اسے معصوم عن الخطا کا ٹائٹل عطا فرمایا ہے، وہ محمد رسول اللہ۔ آخرت کی باز پور سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر آپ خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں پتہ نہیں اگلے سال میری تم سے یہاں اس موقع پہ ملاقات ہو یا نہ ہو. یہ جملہ نکلنا تھا کہ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، اگلے سال محبوب کو نہیں دیکھیں گے. یہ آخرت کا تصور آتا ہی اگلا جملہ جو کہا وہ یہ تھا کہ لوگوں کا قیامت کے روز اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے کہ محمد نے فریضہ شہادت حق ادا کر دیا ہے، میں نے جو پیغام جو رسالت جو میسج دے کر بھیجا تھا کیا وہ میسج وہ پیغام پورے کا پورا من و ان تم تک پہنچا دیا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ یہاں تک آقا کی آواز بلند تھی، زوردار تھی، دور تک لوگ سن رہے تھے اس آواز کو، اور جب صحابہ نے ایک روایت کے مطابق 140,000 صحابہ، آپ کو پتہ اس زمانے میں دور دور گھر تھے، جتنا آج مسجد نبوی ہے یہ ٹوٹل اس زمانے کا مدینہ ہے، ٹوٹل مدینہ اتنا ہی تھا. اس پورے مدینہ کو اب مسجد نبوی بنا دیا گیا، اور یہ جو ٹائلٹس ہیں جن علاقوں میں، یہ ٹائلٹس انہی جگہوں پر ہیں جہاں پہ کفار کے گھر تھے. اتنا سا مدینہ، تو دور دور رہنے والے 140,000 صحابہ، گویا پورا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا. اس پورے عرب نے اکٹھے ہو کر یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول جب قیامت کے روز ہم سے پوچھا جائے گا کہ محمد نے اپنا فریضہ شہادت حق ادا کر دیا تھا، تو ہم سب کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے جو فرض ان پر عائد ہوا تھا اے اللہ انہوں نے اس کو ادا کر دیا. اس جملے کا سننا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکت طاری ہو، آواز رند گئی اور آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا کہ اللہ آج انہوں نے گواہی دی ہے، اس کو ریکارڈ کر لے، آج اس کو ریکارڈ کر لے، کل قیامت کے روز مجھے شرمندگی نہ ہو، دیکھ لے انہوں نے آج میرے حق میں یہ بیان دے دیا ہے کہ میں نے فریضہ شہادت حق کو ادا کر دیا. تو کسی طریقے سے آخرت کی باز پرسے میں بچ جاؤں، یہ وضو ہستی کا تصور ہے جس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف، جس کے ذمہ کوئی گناہ ہے نہیں، جس کو معصوم عن الخطا کا ٹائٹل ہے. کائنات میں انبیاء کے علاوہ کیا کسی اور کو بھی یہ ٹائٹل نصیب ہے؟ اگر اس کو پتا چل جائے کہ اس رستے پہ چلنے پہ میری موت واقع ہو جائے گی تو میری آخرت کی بخشش ہو جائے گی، اگر اس کو پتا چل جائے کہ اگر میں اس رستے پہ چلا اور اس رستے پہ میری موت آ جائے تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، میرے گناہوں کو بخش دے گا، اسے اس رستے پہ چلتے ہوئے تکلیف ہوگی کہ خوشی ہوگی؟ یہی بات سمجھائی جا رہی ہے. اگر تم قتل بھی کر دیے جاؤ یا اس رستے پہ قتل نہ ہو، تم بچ جاؤ خالد بن ولید کی طرح، محمد رسول اللہ کی طرح تم جہاد کے اندر شہید نہیں بھی ہوتے، لیکن تم اس رستے پہ چلے ہو اور اس رستے میں موت آ جائے تو مغفرت لازم ہے یا نہیں لازم؟ اگر اللہ کی طرف سے وعدہ مل جائے آخرت کی باز پر سے بچ گئے ہو تو گویا دوسرے معنوں میں جنت کا پروانہ ادا کر دیا گیا، جنت اور اس کی ساری نعمتوں کی کنجیاں عطا کر دی گئی. جس کو جنت اور اس کے ساری کنجیاں عطا کر دی جائیں. یہاں دنیا میں اگر بچ جائے تو کاروبار کرے گا, وہ بہت بڑا انسان بن جائے گا, کتنا بڑا محل بنا لے گا جی, کتنا بڑا محل بنا لے گا. کہتے ہیں کہ موزمبیک کے بادشاہ کا محل اس وقت سب سے بڑا محل, اس میں سونا اور چاندی لگا ہے. لیکن کیا کسی کا دنیا میں ایسا گھر ہے جسے ہم کہہ سکیں جو لول اور مرجان کا بنا ہوا ہے؟ امت محمد کے غریبوں اور مسکینوں سنو, تمہاری مغفرت ہو گئی تو لول اور مرجان کا بنا ہوا محل ملے گا. ابھی قرآن ہاؤس کے لیے ایک صاحب نے ڈونیشن دی ہے, ایک قالین دیا ہے کہ اس کو بیچ کر آپ قرآن ہاؤس بنانے کے لیے لگا لیں. تو میں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی, تو انہوں نے کہا جی 15 لاکھ. میں تو بھرا تصور نہیں کر سکتا کہ اپنا گھر تو بڑی دور کی بات, میں اللہ کے گھر میں بھی 15 لاکھ کا بچاؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 لاکھ کا تو یہ ہے, تو جو دنیا والے بچھا رہے ہیں وہ 30-40 لاکھ کا بھی ہوگا. لیکن جو قالین میرے اللہ کے بنائے ہوں گے, ان قالینوں کا یہ قالین مقابلہ کر لیں گے؟ تم کتنی دولت کما لو گے, ایک قالین گھر میں نہیں ڈال سکو گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ, اور تمہارے تو اس دن قالین اللہ کے بنا دیے ہوئے بچھا دیے جائیں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ, اور تمہارے گھروں کے اندر گوتکیے لگے ہوں گے, بہترین صوفے لگے ہوں گے. اَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ, وہ اپنے ان صوفوں پہ بیٹھے ہوئے وہ اپنی بیویوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محبت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں. یہ منظر مل سکتا دنیا میں؟ اسی بات کو کہا ہے اومتم لا مغفرۃ من اللہ و رحما, یہ اللہ کی تمہارے کمائی نہیں, اس زوم میں نہ رہنا کہ تم نے بڑی نیکیاں کی ہیں, یہ اللہ کی رحمت ہوگی. تو یہ پھر ملنا, مغفرت ہو گئی, خیر مما یجمعون, یہ جو ملے گا خیر, یہ بہتر ہے, مما یجمعون, من سے ما جو یجمعون, جو وہ جمع کرتے. کیا کمال ہوگے ساری دنیا میں اکٹھے. تو جو لمحے ہیں تمہارے پاس وہ کس راہ میں لگنے چاہیے پھر؟ یہ زبان سے تو کہہ دیا ہے, اپنے آپ سے پوچھو کس پہ لگا رہے. میری بستی کے لوگ آج جو گھروں میں سوئے ہوئے ہیں وہ اپنے لمحات کہاں لگا رہے؟ وہ آرام جو میرے جنت میں مل جانا ہے, وہ آرام تمہیں ان نرم اور خوبصورت بیڈس کے اندر اور اے سی لگا کر مل سکتا ہے؟ اگر عقل رکھتے ہو تو اس آرام کی فکر کرو. یہ جو لوگ جہاد سے ڈرتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں, وہ اس لیے یہ دنیا انہوں نے سجا رکھی ہوتی ہے گھر کے اندر, اپنے اپنے گھروں کو عجائب گھر بنا رکھا ہوتا ہے. آپ کو ایسا لگا ہوگا میں نے جس طرح آپ کی بات کر دی ہو, سارے شہر کی انٹیک چیزیں مہنگی مہنگی اٹھا کر ہم نے اپنے کارنس کے اوپر اور شوکیسوں کے اندر سجا رکھی ہیں. جس نے اپنے اس گھر کو سجایا ہوگا اور اس کی محبت کو دل کے اندر پالا ہوگا, وہ اس کو چھوڑنا چاہے گا؟ اس لیے وہ موت سے ڈرتا ہے، اور جس نے اس کے مقابلے پہ اس گھر کو سجایا ہوگا جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا، تو اس گھر میں ایک منٹ بھی رہنا چاہے گا؟ یہ صوفیہ کی ٹرم اگر آپ کو سمجھ آ جائے، صوفیہ اپنے مرنے کو وصال کہتے ہیں، وصال کہتے ہیں ملنے کو، وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ کب اس جسم کے اندر اللہ نے جو میری روح بند کی ہوئی ہے کب اس کو آزادی نصیب ہوتی ہے اور میں اپنے اللہ سے جا کے ملتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ولی اللہ کے مر جانے کے دن کا نام عرس ہوتا ہے، عرس اور عریس اور عروسا، یہ کلمات تو ہماری زبان کے ہیں نا، اس کہتے ہیں شادی کے موقع کی خوشی۔ انسانی زندگی میں یہ موقع کبھی کبھار آتا ہے اور ایک ہی بار وہ خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، تو یہ تو ایک انسان کے ایک انسان سے وصال کی خوشی ہے، لیکن کوئی مخلوق اپنے خالق سے جب مل رہی ہو اس کی خوشی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ خوشیاں جو سمجھا ہے اس کا لمحہ لمحہ اس راہ میں لگتا ہے دنیا کے اندر کہ یہ لمحہ میں ایسے گزار جاؤں کہ میرا رب مجھ سے پیار کرنے لگ جائے، میں جاؤں تو وہ مجھے اپنا کہہ دے، میں آؤں میں قیامت کے روز حاضر ہو جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن اگر کہا جائے، زوردار آواز آ جائے کہ امتاز الیوم ایہا المجرمون، مجرموں چھانٹ کے الگ ہو جاؤ، تو کوئی مجھے کان سے پکڑ کر الگ نہ کر دے کہ تو محمد رسول اللہ کی امتیوں میں کھڑے ہونے کا قابل نہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کماتے ہو، جو کچھ تم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دنیا کے اندر کی چاشنیاں، یہ دنیا کی محبتیں اسے اختیار نہ کرو، اگر اختیار نہیں کرو گے تو رہبانیت میں چلے جاؤ گے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، رہبانیت الاسلام هو الجہاد، اسلام کی رہبانیت تو جہاد ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان، اپنی مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی اولاد، سب کچھ اس کی راہ میں کھپا دینے کا نام، جہانداری کا نام ہے، جہاں بانی کا نام ہے، اپنا سب کچھ لٹا کے مدینہ کی منورہ کی، یثرب کو مدینہ منورہ بنانے کی اس حکمت عملی کا نام ہے، دین کے غلبے کا دوسرا نام ہے، اس راہ میں اپنا سب کچھ لگا دو، جہاں بانی کرو، دنیا کا اقتدار حاصل کرو، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا کہ اس دن کیا عالم ہوگا جب کیسر و کسرا کے کنگن میرے غلام پہنیں گے، اس کا مطلب سونے کا کڑے نہیں ہے، کنگن اس زمانے میں پہننا حکمرانی کی علامت تھا کہ میرے غلام حکمران کیسر و کسرا کے ہونے والے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو مکے والوں کو یوں کہی جا رہی تھی کہ مکے والوں تم اس دین کو قبول کر لو، ساری دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ اللہ کی راہ میں کھپ جانے کا نام ہے، جس کو سید مودودی علیہ رحمان نے یوں کہا تھا، تم قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ، یہ ایک سیاسی پروگرام تھا، دین کے غلبے کا نام تھا، یہ ہے رہبانیت الاسلام جو محمد رسول اللہ نے سکھائی۔ لوگوں نے، اگر میں بات کو ادھورا چھوڑ دیتا تو آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آنی تھی کہ شاید یہ ذکر اذکار، یہ ورد کی مجلسیں، چھپ کر علیحدگی میں تسبیحات، یہ بہت عمدہ کام ہے، شاید یہی اصل ہے. لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اصل کام یہ ہے کہ تم ترازو توڑ رہے ہو، تم دکان پر بھی بیٹھو تو تمہاری دکان کا یہ عمل بتائے کہ تم ذکر اللہ کر رہے ہو، تم کچھ زیادہ دے رہے ہو، کم نہیں کر. یہ ذکر اللہ ہے. یہ دنیا کے اندر کھپے ہوئے بھی لوگ اگر توڑ رہے ہوں، پورا بھی توڑ رہے ہوں، زیادہ بھی دے رہے ہوں، سوچ لیں کہ اس کے اندر کوئی کھوٹ تو نہیں. وہ حکمرانی کر رہے ہوں، وہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوں، وہ عدل کی مجلسوں میں بیٹھے ہوں، وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوں، وہ انتظامیہ کے اندر بیٹھے ہوں، وہ ڈی سی ہوں، وہ ایس پی ہوں، اگر وہ معاملات کو اللہ کے اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں تو عین دین کے اوپر ہیں. اسی طرح ہے جس طرح کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اسی طرح ہے جس طرح کسی نے روزہ رکھا ہوتا ہے، جس طرح اس بات کا اجر ملنا ہے، اسی طرح اقتدار کے اندر بیٹھ کر بھی پورا اجر ملنا ہے. اگر تم نے لوگوں کے اندر ویسا دل، اور سات افراد جن کو قیامت کے روز اللہ کے سائے کے علاوہ جب کہیں سایہ نہیں ہوگا، جن کو سایہ نصیب ہونا ہے، جانتے ہو پہلا کون ہے؟ وہ حکمران عادل جس نے عدل کے مطابق، یعنی اللہ کے دیے ہوئے قوانین کے مطابق دنیا میں حکمرانی کی ہو. یہ ہے وہ. کھپ جائیں، دنیا کے اندر لگا دیں، اور دنیا کے اندر اللہ کے دین کا غلبہ کر، کہیں ذات شامل نہ ہونے پائے، ذات شامل نہ ہونے پائے کہ اقتدار کا مزہ میں نے لینا، اللہ دے گا. نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کے دین کا غلبہ حاصل کرنا ہے، اس کی جو فیوز اور برکات ہوں گی میں نے اور میری عوام نے ان کو لینا. مجھے بتائیے پھر آخرت سجے گی یا نہیں سجے گی؟ اور سنو، اگر بچ بھی جاؤ تو دنیا میں کتنے دن رہ لو گے؟ جی 200 سال بھی رہ لو گے تو پھر کیا کر لو گے؟ 1000 سال بھی رہ لو گے تو پھر کیا کر لو گے؟ پھر بھی مرنا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ ابا اور دادا اور پردادا اور چردادا سب چلے گئے، مر تو پھر بھی جانا. اچھا مر جاتے اور مٹی ہو جاتے تب بھی کوئی بات نہیں تھی، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اللہ تو کہتے ولئن متم، اور اگر تم مر گئے، و اور لام یقینا، ان اگر اور یقینا، اگر متم اگر مر گئے، اور قتل تم یا تم قتل کر دیے گئے، وہ ضروری نہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے اندر ہی موت آئے. جو اس راہ پہ چلتا ہوا، جس نے اپنے صرف پاؤں کو غبار آلود کر لیا اللہ کی راہ میں، محمد رسول اللہ کی سچی زبان نے کہا ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی، اس پہ دوزخ کی آگ. ضروری نہیں ہے کہ اس راہ میں موت بھی آ جائے. اور یہ اعلیٰ ترین مقام اگر خالد ابن ولید کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا، اگر ابوبکر صدیق کو نہیں عطا فرمایا، اگر محمد رسول اللہ کو یہ عطا نہیں فرمایا، تو ان لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے کائنات کے سب سے بڑے لوگوں کو ہم نے اس مقام پہ نہیں گزارا. لیکن درجاؤں کا کم نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس راہ پہ کھپائے رکھا، انہوں نے اس راہ پہ اپنے آپ کو لگائے رکھا. اس لیے وہ چھوٹے حوصلے کے نہ ہوں، ان کو بڑا ہی انعام ملے گا، چاہے اس راہ میں وہ کام آئیں یا اللہ انہیں غازی بنائے. یہ دونوں انعامات ہیں کسی انعام کو کم تر مت سمجھنا. شہید ڈائریکٹ اس میں ہو گئے تو تب بھی، اور اگر اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید نہ ہوئے بھی تو تب بھی، اصل میں تو اس نے دیکھنا کہ میری راہ میں کتنے لمحے کھپائے. اپنی دل پسند چیز اللہ کی راہ میں لگائی ہے یا نہیں لگائی، اس نے تو یہ دیکھنا. اور پھر مزے کی بات، وہ جو دیکھتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی چیز ہو تو وہ دیکھتا، ایسی بات بھی نہیں. وہ خود دیتا ہے، زندگی کس کی دی ہوئی ہے تو وہ یہی تو دیکھ رہا ہے. اب خود ہی دیتا ہے پھر دیکھتا میں تم میرے راہ میں لگاتے ہو کہ نہیں، یہ زندگی امانت ہے کہ ملکیت ہے؟ تو پھر امانت تو اس کے اہل کو دینی. یہ دولت جو بچا بچا کے رکھتے ہو، یہ دولت جسے جمع کر کر کے رکھتے ہو، مما یجمعون، وہ پلاٹ پہ پلاٹ جو لیتے ہو، جنت کے کسی پلاٹ کے مقابلے پہ اس کی کوئی حیثیت ہے؟ جی رویہ بدل جاتا ہے نا، تو رویے کو بیلنس کرنا ہے. میں نے جو پھیلا کر بات کہی ہے وہ رویے کو بیلنس کرنے کے لیے، نہ تو تم یہ کرو کہ اس دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤ، اور نہ یہ رویہ اختیار کرو کہ سب کچھ تم اس دنیا کو کمانے کے لیے لگ جاؤ. تمہیں امت وسط بنایا ہے، امت وسط کہتے ہیں جو درمیانی راہ پہ چلتی ہے. کون سے مواقع نصیب کرتا ہے اللہ، یہ اللہ کا کام. ان مواقع سے فائدہ تم کس طرح اٹھاتے ہو یہ تمہارا کام. ہاں اگر تم اس جنگ کے اندر، اس جہاد کے اندر نہیں بھی مرے تو کتنی دیر رہ لو گے، اور مر بھی جاؤ تو کوئی بات نہیں. لیکن وہ تو کہتے ہیں وَلَئِن مُتْتُمْ اور قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. یہ لام جو شروع میں ہے یہ بھی یقیناً کے لیے، اور الی اللہ اللہ کی طرف، تحشرون تم نے اللہ کے دربار کے اندر جمع ہو جانا ہے، اکٹھا ہو جانا ہے، حشر کے میدان میں تو آ جانا. وہاں تو نامہ اعمال یا دائیں ہاتھ میں ہیں یا بائیں ہاتھ میں، بچ سکو گے؟ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں کام کیا ہوگا، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی فرماتے ہیں، پھر انعامات دیں گے کہ نہیں؟ ابھی تو تم خواب میں سوچتے ہو نا کہ یا اللہ کبھی محمد رسول اللہ کو مجھے خواب میں ہی دکھا دے، ہے نا خواہش؟ یا اللہ خواب میں ہی دکھا دے. میرے اللہ کہتے تم میری راہ پہ چلو، میں سب سے پہلے ملاقات جو تمہاری کراؤں گا وہ محمد رسول اللہ سے ہوگا. جب حشر کے میدان میں جانے کے بعد جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو حشر کے میدان میں کھڑے پیاس تو لگی ہوگی نا، تو سب سے پہلے پیاسوں کو پانی پلایا جائے گا. اور یہ پانی کون پلائیں گے اس دن؟ محمد رسول اللہ. اس دن ساقی کوثر کون ہے؟ تو پہلے ملاقات وہاں ہو جائے گی. ابھی خوابوں کی بات کرتے ہو، حقیقت کی دنیا میں ملا دیا جائے گا. صحابی کا نام آتا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکلتا ہے. رش کرتے ہو کہ کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے اور محمد رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. رش کرتے ہو ہم تمہیں ایمان ہی کی حالت میں محمد رسول اللہ کو دکھا دیں گے، صحابیت کا درجہ مل جائے گا، رضی اللہ تعالیٰ کا ٹائٹل نصیب ہو جائے گا. وَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اسی کے پاس تو تم نے کٹے ہونا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تو تم نے رجوع کرنا، وہی پہ تو تم نے پہنچنا ہے. اگر چھٹکارا ہو سکتا ہوتا، حشر کے میدان میں اللہ نے نہ اکٹھا کرنا ہوتا، اس دنیا میں مر جانا ہوتا اور مٹی میں مٹی مل کر خاک ہو جانا ہوتا تو تب بھی کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہ بھی تو نہیں ہے، وہ تو لازمی کہا کہ تم نے میرے دربار میں لازمن آنا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے مردوں کو جلا دیں گے، وہ جلا کے خاک بنا دیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب تم نہیں تھے تو سب تمہیں میں نے پیدا کر لیا تھا، اب تو ہو خاک بنے ہونا، تو جو چیز ہوگی تو اس کو دوبارہ کٹھا نہیں کر لوں گا۔ فارسیوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو، اپنے مردوں کو، کوے چیلوں کو کھلا دیں گے، ہم اپنے جانوروں کو مچھلیوں کے حوالے کر دیں گے۔ مچھلیوں کے حوالے کر دو گے، وہ مچھلی کے پیٹ کا حصہ ہو جائیں گے، مچھلی بھی ایک دن مر جائے گی، یہ سارے کے سارے ریت کے ذرے خاک کے ذروں میں بدلے ہوں گے، تو میرا اللہ ان دوبارہ اکٹھا کر لے گا یا نہیں کر لے گا؟ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مارنے کے بعد پھر اکٹھا کر لے گا، تو اللہ نے کہا افلا تومن، ہے ابراہیم تو نہیں مانتا؟ نہیں نہیں اللہ، مانتا تو ہوں، میں چاہتا ہوں دل کا اطمینان ہو جائے کہ اچھا چار پرندے پکڑ لو، ان کو ذبح کر دو، پھر ایسے پرندے جو تم بلاؤ تو تمہاری آواز پر آ جائیں تمہارے پاس، ان کو یہ پریکٹس کروا لو، اور اس کے بعد ان کو ذبح کر کے ان کا قیمہ کر دو، قیمے کو آپس میں ملا دو، اور چار مختلف پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ رکھ دو، باری باری سب کو بلاؤ، وہ اڑ کر آ جائیں گے، کسی کا قیمہ وہاں سے، کسی کا قیمہ وہاں سے، کسی کا پر وہاں سے، کسی کی ٹانگ وہاں سے، کسی کی چونچ وہاں سے، خود بہت اڑے گی، خود بہت ملے گی، وہ آ جائیں گے۔ تو میرا اللہ پھر اکٹھا کر لے گا یا نہیں کر لے گا؟ وہ الیہ تحشرون، وہ الیہ تحشرون۔ اور جو باغی ہے اللہ کا، وہ بھی سوچے بھاگ کے کہاں جائے گا؟ بولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر مضبوط قلعوں میں بھی ہو گئے تو موت وہاں پہ آئے گی کہ نہیں؟ اور پھر تمہیں گھسیٹ کر، دو طریقے ہیں، یا استقبال کے ذریعے، یا کہا کہ ترش لو، سخت زبان کے فرشتے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے جہنم میں دھکیل رہے ہوں۔ تو بچ جاؤ گے ان کے ہاتھ سے، پھر والے ہی تو شارون، اسی کے پاس تو جانا ہے۔ تو پھر یہ لمحے سارے کس کے لیے لگانے ہیں؟ تو پھر موت کا خوف ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو موت کو اتنا مزیدار بنا دیا کہ مومن پھر کہتا کہ یا اللہ اس جنگ میں بھی گیا، اس جنگ میں بھی گیا، یا اللہ کوئی ایک بالش ایسی نہیں ہے میرے جسم میں کہ وہاں پہ زخم نہ ہو، کیوں نہیں تیری راہ میں موت آتی؟ تڑپتے ہیں پھر، تاکہ کوئی بات نہیں، ہم تمہیں اس راہ میں نہ دیں، کتنے لوگ ہوں گے جن کو میں نے نہیں دینی، تو خالد بن ولید تجھے دیکھ کر ان کو بھی حوصلہ ہو جائے گا۔ لوگ تڑپتے ہیں، پھر اس راہ میں موت ہی آ جائے۔ تو جو رویے دو ہیں، ایک ہے موت سے خوف کا، اور دوسرا ہے موت سے پیار کا۔ زرزیر نے جب پوچھا کہ یہ مسلمان ہر طرف فتح ہی حاصل کرتے جا رہے ہیں، تو ایران کے اس دربار کے اندر اس کے ایلچی نے جواب دیا کہ جتنا ہم عورت سے، سونے چاندی سے اور محلات سے پیار کرتے ہیں، محمد کے خادم اس سے زیادہ موت سے پیار کرتے ہیں۔ لائن موت تم، کیونکہ انہیں پتہ ہے موت کے بعد ساری تکلیفوں نے دور ہو جانا، کیونکہ انہیں پتہ ہے موت کے بعد ساری راحتوں نے آ جانا ہے، سارے کوئی مہمان نوازی نہ کرنے والا ہو دنیا میں، جس کا مہمان نواز، جس کا قدر کرنے والا اللہ موجود ہو، اس کو کوئی کمی رہ جائے گی؟ وہ تو کوشش کرے گا کہ بس ایک تغمہ شہادت نصیب ہو جائے،
بس اللہ ایک دفعہ کہہ دے کہ اس کی زندگی کے لمحات میری راہ میں لگے تھے، پھر موت سے نہیں ڈرے گا. اور بیماریاں میں نے بتایا تھا دو ہی ہیں، ایک دولت سے محبت اور دوسری موت کا خوف، جسے رسول اللہ نے وہن کی بیماری کہا تھا، انہی کا تو علاج کیا جا رہا ہے یہاں پر.
فَبِرَحْمَتِ مِنَ اللَّهِ، فَ پس، بے کے سبب، با کے معنی کے سبب بھی ہوتے ہیں، ماں کے معنی جو، فَبِمَا رَحْمَتٍ، اور جو اس رحمت کے صدقے میں، اس کے سبب میں یعنی اس کے صدقے میں. فَبِرَحْمَتٍ، رحمت بھی کس کی؟ مِنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کے صدقے میں، اللہ کے رحمت کے سبب، ان کی وجہ سے تمہاری نیکیوں کی بنیاد پر یہ غرور کبھی نہ آئے. جس کو اللہ راضی ہو جائیں اور اس پر رحم فرما دیں تو گویا ان کے رحم کے صدقے میں سب کچھ ملنا ہے. تو گویا ہم نے ساری عمر جو کام کرنا ہے کس نیت کے ساتھ، اب میں نے پہلے مرحلے پہ بات کی تھی، وہ جنت، وہ جنت کی نعمتیں، یہ ساری بڑی اونچی چیزیں ہیں، لیکن اب اس سے اوپر کی بات ہو رہی ہے، یہ سارے درجات ہیں کہ کس درجے پہ آنا ہے یہ سوچ لو. اوپر کا درجہ یہ ہے کہ انسان ساری کوششیں کرے دماغ میں جنت اور اس کی نعمتوں کا حصول نہ ہو، وہاں تو صرف یہ ہو کہ اللہ بس تجھے راضی کرنا، اللہ بس تو راضی ہو جا، اللہ بس تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا. میں نے سچ بولا ہے، اللہ تو راضی ہو جا. میں نے اللہ جھوٹ سے اجتناب کیا ہے، اللہ تو راضی ہو جائے. میں نے غیبت کرنے کو جیت چاہا تھا تو چپ رہا ہوں، یا اللہ تو راضی ہو جائے. میں نے بدگمانی نہیں کی، میں نے تجسس نہیں کیا، میں نے کسی کا مذاق نہیں اڑایا، میں نے کسی کو تانے نہیں دیے، یا اللہ اس لیے کہ تو راضی ہو جائے. میں نے اپنا مال لگایا ہے، اپنی جان لگائی ہے، اپنا وقت لگایا ہے، اپنی اولاد تیری راہ میں کھپائی ہے، اس لیے کہ تو راضی ہو جائے. ان صلاتی، بے شک میری ساری نمازیں، وہ نسکی اور میری عبادت کے سارے طریقے، وہ محیایا اور میرا سارے کا سارا جینا، بحثیت اقتدار کے وزیر اعظم اور صدر کے، سیکٹری کے اور بحثیت قاضی کے، بحثیت سپہ سرار اعلیٰ کے اور بحثیت ایک سپاہی کے، بحثیت عوام کے ایک ادنا خادم کے، بحثیت ایک عام خاک روپ کے، میں نے جو بھی دنیا میں کام کیا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، میری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ یا اللہ تیرا دین بلند ہو جائے، بس اس لیے کہ تو راضی ہو جائے. ان الصلاتی و نسکی و مماتی و محیایا و مماتی، اور میرا مرنا بھی للہ رب العالمین، سارے جہانوں کے پالنہار کے لیے. یہ ہے وہ اعلیٰ ترین مقصد، وہ اعلیٰ ترین معیار، جو وہ مومن جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، وہ مومن جس کی باس پرس آسان ہوگی، وہ مومن جو جنت کا حقدار ہوگا، وہ مومن جس کو اللہ اپنی رویا مبارک دکھائیں گے، یہ وہ ہے جس کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ اخوان المسلمون جو مڈل ایسٹ کے اندر تحریک اسلامی ہے، جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کر رہی ہے، اس کا شعار کا پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ غایتنا، اللہ ہمارا مقصود ہے، میرے سارے کام، میرا جیلوں میں رہنا، میرا جیلوں کے اندر مارے کھانا، میرا اپنے آپ کو لہو لہان کروا لینا اور میرا اپنے آپ کو قربان کروا لینا،
للہ رب العالمین, کس کے لیے ہے؟ اپنے رب کے. یہ ہے وہ ماٹو. اللہ لوگوں کا ماٹو یہ بنتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو جنت اور اس کی نعمتوں کے بارے میں تصور کر کے نیکی کرنا یہ کوئی گناہ ہے, میں نے یہ نہیں کہا, لیکن درجات کی بات. اللہ درجہ کیا ہے؟ اور یہ بڑی بہت بڑی سیاست ہے, یہ اللہ ہی نے سکھائی ہے. سیاست کیا ہے؟ ایک ہے بادشاہ کو کہنا کہ بادشاہ مجھے دولت دے دے, یہ محل دے دے, یہ مجھے بڑی جاب دے دے, یہ مجھے بڑا اقتدار دے دے, مجھے اولاد دے دے. بادشاہ کو اچھی چیزیں مانگنا, وہ شہنشاہ سے مانگا, یہ سب ٹھیک. اور ایک یہ ہے کہ شہنشاہ سے کہنا ہے شہنشاہ میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں, شہنشاہ میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں, تو میرا ہو جا. اور جس کا اللہ ہو جائے کوئی چیز کسی اور کی رہ گئی؟ سب کچھ ملا یا نہیں ملا؟ اس لیے مومن اعلیٰ سودا کرتا ہے, ہلکا سودا نہیں کرتا. تو پھر کیا نظر ہونی چاہیے؟ اللہ سودا. اللہ تو راضی ہو جائے, اللہ تو راضی ہو جائے. اور محمد رسول اللہ بھی ساری, جس طرح امی عائشہ نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے, تو پھر راتوں کو اٹھ اٹھ کے یوں عبادت کرتے ہیں کہ پاؤں سوج جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ کیا افلا اکون عبدن شکورا, میرے اللہ نے مجھ پر رحمت کی ہے تو اس کا شکریہ نہ ادا کرو؟ میں آخرت کی پاسپور سے بچ گیا ہوں, میں اللہ کا شکریہ نہ ادا کروں؟ مجھے اللہ کٹہرے میں کھڑا نہیں کرے گا, اس کا شکریہ نہ ادا کروں؟ افلا اکون عبدن شکورا, میں اس کو غلام نہ بنوں؟ تو دماغ کے اندر کوئی غرور نہیں آتا, نیکی کرنے پر دماغ میں پھر غرور نہیں آتا جب یہ رویے ہوں. جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں, میرے آقا کا کہا, ذرا جملہ سنیے, انا سید الانبیاء, جو اپنے آپ کو کسی چھوٹے موٹے منصب پر دیکھ کے غرور سے اور تکبر سے ان کی گردنیں جھکتی نہیں ہیں, اکڑی ہوئی ہیں ان کے اندر, وہ سریا داخل ہو چکا ہے. سنیں, کائنات کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے کہ کوئی نبی ہو جائے اور نبی بھی محبوب الزماں ہو جائے اور پھر وہ نبی بھی سارے انبیاء کا سردار ہو جائے؟ اس سے بڑھ کر کوئی اور درجہ ہو سکتا ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں, آنا سید الانبیاء, میں تمام انبیاء کا سردار ہوں, ولا افتخر بذلک, مجھے اس پہ ذرا فخر نہیں. افتخر ہوں, ہاں میں فخر کرتا ہوں, افتخر ہوں بی عبودیت ہے, مجھے فخر ہے کہ میں اس کا بندہ اور غلام. اپنی بندگی پر, اپنی غلامی پر فخر کس بات نے کیا ہے؟ میں اللہ کا غلام ہوں, میں اس کا بندہ. فبرحمت من اللہ لنت لہم, لنت لہم, تا تو مخاطب کی علامت آ گئی, لن لام یہ نون سے نکلے گا, ذرا نکال کے دیکھیے, ڈکشنریاں لے لیجیے اور نکالیے اس کو. یہ اردو میں بھی لین کا کلمہ استعمال کرتے ہیں, نرم, اور تا آخر پہ لگ گیا ہے مخاطب کی علامت, لین تا. اگر آپ نرم خو نہ ہوتے, اور یہ نرم خو بھی کس کی وجہ سے ہوئے ہیں جی؟ اللہ کی رحمت کے صدقے میں. اگر کوئی کہے کہ محمد رسول اللہ اپنی جناب سے بڑے رحیم, یہ بھی شرک ہو جائے گا. فَبِرَحْمَتِ مِنَ اللَّهِ, جس کی رحمت کے صدقے میں, اللہ کی رحمت. رحم کا جذبہ اللہ کا تھا, تخلق و اخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق کو اپنا لو, اللہ رحیم ہے تم بھی رحیم ہو جاؤ. لنت لہم، کہ تم ان کے لیے نرم دل تھے، نرم خون تھے۔ وہ سختی کا موقع کہ جب محمد رسول اللہ کو حکم کو انہوں نے توڑ دیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو لوگ اوپر کھڑے تھے، انہوں نے مال کی محبت میں اور موت کے خوف سے یہ صورتحال ہو گئی کہ انہوں نے عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے، نئی نئی سوچیں آ گئیں، تو اللہ کے حکم، رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ اگر تم انہیں سزا وہیں پر دینے لگ جاتے، تم نے نہیں دی بلکہ انہیں کہا الیہ یا عباد اللہ، انہیں ٹائٹل دے دیا تم اللہ کے بندے ہو، حالانکہ وہ تو فاسق ہو گئے تھے۔ عملاً کیا تھے؟ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہو وہ مومن رہ گیا کہ فاسق ہو گیا؟ ایمان کی حالت میں انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کر لی، اور جو ان چیزوں کی بنیاد پر دین پر چلنا تھا ان کو چھوڑ کے، وہ جو دین سے ہٹانے والی تھی، وہ مال کی محبت و موت کا خوف، اس کی بنیاد پر رسول اللہ سے مخالفت کر رویہ اختیار کر لیا۔ الیہ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ تمہارا رسول مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو موت سے بچنے کے لیے، اپنے گھروں کو بچانے کے لیے؟ آوازیں دے رہے ہیں محمد رسول اللہ۔ اس کے اوپر ان کے اس حیرت انگیز کارنامے پہ، ورنہ آدمی کیا تھا، لعنت تجھ پہ اور مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، کہا کہ ایسے موقع پہ جب موت سامنے تھی تم نے اس وقت بھی ان کے خلاف دل میں کوئی بات نہیں کہی، تم نے اس وقت بھی جب سر کا خون پاؤں تک چلا گیا تھا رحمت للعالمین طائف کی وادی میں ان کے لیے دعا کرتے تھے، اب بھی ان کے لیے دعا کرنے والے، یہ تمہارے اندر جو رحم کا جذبہ ہے ہمارے رحم کے صدقے میں، اگر تم ان کے لیے نرم دل نہ ہوتے۔ ولو کنت فظا غلیظا، ولو، اور اگر، کنت، کن کا مطلب ہونا اور تا کا مطلب تم، اور اگر تم ہوتے فظا، فظا کا کلمہ کہتے ہیں بد خلق کو، تند خو کو، بد مزاج کو، درست رویہ رکھنے والے کو، اگر تم ایسے ہوتے، غلیظ القلب، غلیظ کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس نے مجھے بڑی غلیظ گالی دی، کیا؟ سخت گالی، سخت، اور قلب، دل، غلیظ القلب، سخت دل کے ہوتے، تمہارے دل میں اگر نرمی نہ ہوتی۔ لنفد من حولک، فے زواد، زواد سے نکلے گا کلمہ، فدا کہتے ہیں چھٹ جانے کو، فدا کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، متفرق ہو جانے کو، لنفدو، تو وہ سارے کے سارے چھٹ جاتے، الگ الگ ہو جاتے، من حولک، تمہارے ارد گرد سے۔ اور میں نے آپ کو منظر بتایا کہ جب یہ اللہ والے واپس پلٹے تو کسی نے محمد رسول اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا اور پشت پر تیر روکے، اور کسی نے تو آگے بڑھ کر تلوار جو رسول اللہ کی طرف اٹھی وہ تلوار کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ کٹوا لیا۔ اس میں مرد تو مرد، میں نے عورتوں کا تذکرہ کیا، انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ کو کے ساتھ تلوار کا وار اپنے ہاتھ پہ لے لیا۔ تمہارے اوپر تمہارے جان سار جان چھڑکنے لگ گئی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو بات کے لوگوں کہ تمہارے ساتھی تم پہ جان چھڑکے، تو تم ان کے لیے نرم مزاج ہو جاؤ، نرم مزاج ہو جاؤ، ان کے لیے رحیم اور کریم ہو جاؤ۔ اگر کوئی کہے کہ ایڈمنسٹریشن سختی کے بغیر چلتی نہیں ہے، کوئی آدمی اپنے آفس میں ایک دن نہ جائے تو کیا کرتے ہیں باس؟ کمرے میں بلا کے جھڑکیاں دیتے، اور جس نے مینجمنٹ پڑھی ہوتی ہے وہ جھڑکیاں نہیں دیتا، شو کاز نوٹس دیتا ہے کہ تو کل تم بغیر پرمیشن کے نہیں آئے، ایکسپلین کرو، ایکسپلینیشن کال کرتا ہے. اگر وہ بندہ جس نے نوکری کرنی ہے تمہارے قانون کو جانتا ہے، اگر اس کے بس میں ہوتا تو تمہیں پہلے پرمیشن کے لیے کہہ دیتا. آج اس نے پرمیشن کے لیے بھی تمہیں نہیں کہا، تو اس کا مطلب ہے کوئی ایمرجنسی ایسی تھی. تو رویہ یہ ہونا چاہیے یا جو محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے، اگر تم اسے اپنے کمرے میں بلاتے اور کہتے اللہ کے بندے، کیونکہ جب آپ ایکسپلینیشن کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بتاؤ کل تم کیوں نہیں آئے، کل کا تم نے پوچھا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود تم نے کہا کہ تم ہمیشہ ٹھیک آتے ہو، صرف کل تم نہیں آئے. تو اگر یہ کہنے کی بجائے یوں کہتے اللہ کے بندے تو بہت ہی اچھا کام کرنے والا ہے، تیرا تو ریکارڈ ہی بڑا عمدہ ہے، تو میں حیران رہ گیا جب تم کل نہیں آئے، خیریت تھی، کیا معاملہ ہو گیا، میرے بھائی کو کیا پرابلم ہو گئی تھی، یار ہو سکتا ہے ہم تمہاری کوئی مدد کریں. اگر یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ تم کیوں نہیں آئے تھے، کٹہرے میں کھڑا کیا، اور ایک یہ کہ یار مجھے تو بتاؤ کیا معاملہ ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے ہم معاملے کو حل کر لیں، تمہاری کوئی مدد کر لیں. اب دونوں رویے ملازم کے ایک جیسے ہوں گے. وَلَوْ كُنْتُ فَظًّا غَلِيظًا، اگر سخت نرم ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ تم سے چھٹ جاتے. آج تیرے اوپر جو جان نچھاور کر رہے ہیں، ایڈمنسٹریشن کا اصول بتایا جا رہا ہے، مینجمنٹ پڑھائی جا رہی ہے کہ تم نے نرم رویہ اختیار کرنا، اس نرم رویے کے ساتھ تم اپنے ساتھی کو اپنا بنا لو گے. زبان سے اسے کلیگ کہتے ہو اور عمل کی زبان میں اسے غلام کہتے ہو، وہ غلام نہیں ہے تمہارا، ہم سارے اللہ کے غلام ہیں. یہ ہے ایڈمنسٹریشن جو محمد رسول اللہ نے سکھائی ہے، یہ ہے وہ انتظامیہ کے طریقے جو میرے اللہ نے سکھائے. فاعفو عنہم، فاعفو معاف کر دو، غلطی انہوں نے کیا اس کی غلطی کو، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ٹھیک کیا، لولی پاپ کوئی نہیں، غلطی غلطی ہے، لولی پاپ کوئی نہیں، چھوڑ کے جانا غلطی ہے، درے سے اتر جانا غلطی ہے. جن کو رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل دیا ہے انہی کے کردار کے بارے میں ہم چار ماہ سے پڑھ رہے ہیں، مسلسل میرے اللہ نے انہی کے بارے میں تذکرہ کیا، اتنا لمبا تذکرہ فرمایا، ریکارڈ بھی قائم کروا دیا ہے. کہا ہے فاعف عنہم، کیا کرو، معاف کر دو ان کو. صرف معاف ہی نہیں کرنا، گناہ بہت بڑا کر بیٹھے ہیں. یہ ایڈمنسٹریشن کا ایک نیا اصول، تم ایکسپلینیشن کال کر کے کیا کر لو گے. واستغفر لہم، پہلی بات تو معاف کرو، اور دوسرا جو انہوں نے غلطی کی ہے اس کے لیے اللہ سے معافی تم طلب کرو. کوئی میں بات سمجھا سکا؟ اللہ سے معافی کون طلب کرے؟ محمد رسول اللہ. واستغفر، تم مغفرت طلب کرو لہم، ان کے لیے جنہوں نے یہ گناہ کیے. یہ ہے اللہ رحیم، یہ ہے اللہ رحیم. اور اس کے رزلٹ کیسے نکلتے ہیں؟ واستغفر لہم، ذرا غور کیجئے کہ طائف کی وادی میں اقتدار کتنا زوردار ہے محمد رسول اللہ کے پاس، اس سے بڑھ کر اقتدار کسی کا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے فرشتے خود اتر آئے اور آ کر کہیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. آسمانوں کے اوپر ایک زلزلہ آ گیا ہے، فرشتے بھی پریشان ہیں، میرے اللہ نے ہمیں نیچے بھیج دیا ہے اور حکم دیا کہ یہ فرشتے جو کہ پہاڑوں کا کام کرتے ہیں وہ حاضر ہیں، انہیں حکم دیجئے، ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتے، ان کو پیس کے رکھ دیتے. کیا کہا محمد رسول اللہ نے؟ نہیں اللہ انہیں معاف کر دے، واستغفر لہم، انہیں معاف کر دے. اور ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے کوئی نکل آئے. اور جانتے ہیں وہ پیک جو ہے اس دن کی وہ کیا تھی؟ کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر چور ہو گئے، سخت گرمی کا دن، اوپر سے دھوپ، اندر سے بھوک، اور خون نچڑ چکا ہے. اندازہ لگائیے ذرا اس بات کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا غلام ایک مکان کی چھت کا وجہ سے چھوٹا سا ایک سایہ بنا تھا، اس چھوٹے سے سائے کے نیچے آپ نے کہا تھوڑی دیر میں ٹیک لگا کر حوصلہ کر لوں، پھر اٹھ کر چل پڑوں گا. گھر والے باہر نکلے، بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کہا خبردار ہم تجھے اپنے گھر کا سایہ بھی نہیں لینے دیں. بے بسی کا کیا عالم ہوگا. اس وقت رحمت کے لیے ان کی دعا کرنا. پھر اللہ نے کس طرح رحمت کی کہ اسی سقفی خاندان کے اندر سے، اسی سقفی خاندان کے اندر جنہوں نے گھر سے پکڑ کر گھسیٹ کے نکالا تھا، اور خصوصاً اباش لڑکے پیچھے لگا دیے پتھر مارتے، پاگل پاگل مجنو دیوانہ کہتے، اس خاندان کی اولاد میں سے اللہ نے ایک اسی نام کا ایک بندہ پھر پیدا کیا، محمد ہی اس کا نام. 17 سال کی عمر میں وہ برے صغیر میں آیا، اور آ کر پہلا کلمہ اس نے اس برے صغیر میں لوگوں کو پڑھایا، اس محمد ابن قاسم کا نام تو آپ جانتے ہیں نا. یہ محمد رسول اللہ کی اس دعا کا صدقہ ہے کہ آج مجھے اور آپ کو کلمہ نصیب ہوا، اس رحمت کا صدقہ ہے کہ مجھے اور آپ کو آج میرے اللہ نے کلمہ نصیب فرما دیا. اسی خاندان کے اس فرد نے آ کر یہاں اسلام کو متعارف نہ کرواتا تو مجھے اور آپ کو کلمہ نصیب ہوتا؟ کہاں کہاں اس کی رحمت کے صدقے بکھرے پڑے. فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. صرف اتنی بات نہیں کہ ان مجرموں کو معاف کر دو، صرف اتنی بات نہیں کہ مجرموں کے لیے تم دعا کرو. کہا کہ ہم ان کو اس قابل کر دیں گے، تم ان سے مشورے بھی کیا کرو، ان سے مشورے بھی کیا کرو. ہمارا وقت مکمل ہو گیا، یہیں پر میں اپنی بات کو روکتا ہوں. انشاءاللہ یہیں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے کہ کیا ہر معاملے کے اندر یہ نرم رویہ ہی کافی ہے؟ کیا جو دشمن ہیں ان سے مشاورت لازم ہے، یا اپنوں سے مشاورت لازم ہے؟ اگر مشاورت لازم ہے تو پھر رویہ کیا اختیار کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ یہ بڑے اہم موضوعات ہیں، اس کے اوپر اگلی دفعہ بات کریں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کے پاس تو رسیدیں ہی تھوڑی سی ہیں. وہ طاہر صاحب مجھے دکھا رہے ہیں جی کہ رسید قرآن ہاؤس کے لیے. حضور بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ میکسیمم کوشش کریں، خود بھی اپنے پاس سے اللہ کی راہ میں یہ مال لگائیں تاکہ قرآن ہاؤس بنانے کے لیے ہم کوشش کر سکیں، اور دوسروں کو بھی کہیں، اور کم از کم یہ کہ اس دفعہ زکوٰۃ کے پیسے وہ تو سارے کے سارے من جملہ اپنے دوست احباب سے اکٹھے کر کے وہ بھی یہاں جمع کرو، اور جو تھوڑے تھوڑے پیسے بھی ڈالنا چاہے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں جی. ڈبے پڑے ہوں گے، ان ڈبوں میں جو بھی ڈالتے جائیں، پچھلی دفعہ ہم نے اس ڈبے کو کھولا تھا تو سمجھ جاتے دس دس بیس بیس روپے ہی ہوں گے، تو کتنے نکلے تھے جی؟ 50,000 نکلا تھا۔ تو یہ قطرہ قطرہ، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ جس نے 2.5 کلو کھجوریں دی آج سب پہ بھاری ہو گیا، تو کوئی 2.5 کلو کھجوریں دے سکتا ہو، کوئی 350 اونٹوں پر مال لاد کے دے سکتا ہو، دونوں اللہ کی جناب میں قابل قبول، جو جس حالت میں بھی عطا کرے، لگائیے اللہ کی راہ میں جو میکسیمم، دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد، میں کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے۔ یا اللہ، قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے۔ یا اللہ، قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے، اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، اے اللہ، سلیم رضا صاحب کی والدہ محترمہ سخت بیمار ہیں، یہ جو ویڈیو ہر روز بناتے ہیں سلیم رضا صاحب، آج وہ نہیں تشریف لائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی والدہ محترمہ، انہیں جگر کا کینسر ہو گیا، وہ ہسپتال میں ہے۔ یہ جگر کا کینسر ہمارے لیے اللہ بڑی بیماری ہے، آپ کے لیے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، آپ تو کن فیکون کی قوت رکھنے والے ہیں اور ساری شفا آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، ان کی والدہ کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ ان کی والدہ کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ ان کی والدہ کو شفا عطا فرما دے۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، آپ کے رسول نے بتایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو خالی واپس کر۔ یا اللہ، ان کی والدہ کو شفا عطا فرما دے، ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اپنے کہے کی لاج رکھ اور ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، سب مومنین والمومنات کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، ہم جسمانی بھی بیمار ہیں اور روحانی بھی بیمار ہیں، یا اللہ جسمانی شفا بھی عطا فرما اور روحانی شفا بھی عطا فرما۔ یا اللہ، میری ساری امت ہی بیمار ہے، جسمانی بھی بیمار ہے اور روحانی بھی بیمار ہے، سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے دین کے حیا کے لیے جو لوگ کام کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں، جس طرح بھی کام کیا ہے، جس حال میں کیا ہے، جتنا کیا ہے، جس انداز میں کیا ہے، یا اللہ، تیرے دین کے حیا کے لیے جس نے جب جب جہاں جہاں جیسی جیسی کوشش کی ہے، اے اللہ، ان سب کی کوششوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ان سب کی کوششوں کو قبول فرما لے۔ اگر وہ کوششیں کرنے والے آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں تو یا اللہ، ان کی قبروں کو نور سے بھر دینا، ان کی قبروں کو نور سے بھر دینا۔ یا اللہ، یہ عبد القیوم صاحب جنہوں نے ہمیں اپنے اسکول بھی دیا تھا، وہاں پہ ساندے میں ہم نے تیرے دین کے حیا کے لیے اس قرآن کو میسج کو عام کرنے کے لیے ان کے اسکول میں 40 دن کلاس کی تھی، اور 40 دن کے بعد ہم نے ان کو 52 دن تک استعمال کیا، اور وہ خوشی کے ساتھ اپنے اسکول کو انہوں نے دیا تھا۔ اے اللہ، اب وہ آپ کے پاس چلے گئے ہیں، یا اللہ، ان پر کروٹ کروٹ رحمتیں بھیجنا۔ اے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دینا، اے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دینا، یا اللہ انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کو بڑھا چڑھا کے قبول کر لینا، یا اللہ ان کی وفات پہ کتنے لوگ کٹھے ہو گئے، آخری دن میں نے دیکھا ایک دم غفیر تھا، رب ذوالجلال والاکرام ان کی اس گواہی کو قبول فرما لے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، یا اللہ تیرے دین کے حیا کے لیے لڑنے والوں میں بالخصوص سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ جنہوں نے تیرے دین کے حیا کے لیے چمکی لڑائی لڑی اور مجھ جیسے نکارا انسان کو اپنے ذاتی خرچ پر ملک سے باہر پڑھنے کے لیے بھیجا اور لا کے اس کام پہ کھڑا کر دیا، یا اللہ میرے اس محسن کی قبر کو نور سے بھر دینا، یا اللہ میرے اس محسن کی قبر کو نور سے بھر دینا، یا اللہ اس ملت کے محسن کی قبر کو نور سے بھر دینا، یا اللہ ان سے راضی ہو جانا، یا اللہ سارے مومنین والمومنات بالخصوص میرے امی میرے ابو میرے اساتذہ جو اب آپ کے پاس چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا اور اعلیٰ علیہین میں انہیں جگہ عنایت فرما دینا، رب ذوالجلال والاکرام پاکستان اور عالم اسلام، یا اللہ پاکستان اور عالم اسلام، یا اللہ پاکستان اور عالم اسلام تیرے حوالے، رب ذوالجلال والاکرام آج تو بالکل وہ کیفیت ہو گئی ہے جس طرح عبد المطلب نے تیرے گھر کو بچانے کی بجائے اسے تیرے حوالے کر دیا تھا، آج تیرے اوپر ایمان رکھنے والوں نے بھی اس کو بچانے کی بجائے تیرے حوالے کر دیا ہے، اے اللہ اب تو بابلے بھیج دے، اپنی ابابلے بھیج دے، اس دور کے ابراہ کو اے اللہ نیست و نابود کر دے، اے اللہ ہماری مدد فرما، 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 فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، شکریہ۔